کیا صدر ایوب نے کسی سے فتویٰ لے کے شروع کیا کام؟ اور کیا اگر آپ متفق علیہ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ حرام ہے تو وہ رک جائے گا؟ آئلی قوانین بنائے اس شخص نے سن 62 میں، اور تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. وہ پرنالا وہیں گرا کہ نہیں گرا؟ 26 برس ہو گئے وہ قوانین نافذ ہیں، اور اس شخص نے بھی نافذ رکھے 11 برس تک جو اٹھتے بیٹھتے اسلام کا نام لیتا رہا. بلکہ میں نے جب استعفیٰ دیا ہے شورا سے، 2 مہینے شورا میں رہنے کا میں بھی مجرم ہوں، تو میں نے جب ان سے جا کر کہا، میں استعفیٰ دینے گیا تھا 5 مئی 1982 کو گورنر ہاؤس لاہور میں، میں نے کہا آپ ماتھے پر میرے الفاظ ہیں، شاید آپ یقین نہ کریں، اب چونکہ وہ تحریر نہیں ہے لہذا میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ تو نہیں ہے ثابت کرنے، میں نے کہا آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ شریعت کورٹ بنا دی، بہت بڑا کام، لیکن اس کے ہاتھ باندھ دیے کہ آئلی جو قوانین ہے اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں جج بن کر، ملک غلام علی صاحب جماعت اسلامی کے، ادھر پیر کرم شاہ صاحب بریلوی مکتب فکر سے، ادھر مولانا تقی عثمانی صاحب دیوبندی مکتب فکر سے، یہ 3 تھے اولین جج. میں نے کہا آپ کو ان کے علم پر اعتماد نہیں یا ان کی دیانت پر اعتماد نہیں؟ پھر اگر نہیں ہے تو آپ نے ان کو جج کیوں بنایا؟ اور اگر علم اور دیانت دونوں پر اعتماد ہے تو آپ کیوں نہیں انہیں اجازت دیتے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، میں کون ہوں؟ وہ اتھارٹی والی بات بھی یاد ہوگی، میں نے انہوں نے کہا تھا میں اتھارٹی ہوں، ڈاکٹر اسرار اتھارٹی نہیں ہے. پھر ذرا انہیں خیال آ گیا تو جو دوسرا سیشن جب شروع ہوا ہے شورا کا، تو اس میں تمہید میں انہوں نے کہا تھا نہ میں اتھارٹی ہوں نہ کوئی اور اتھارٹی، اتھارٹی اللہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، اچھا کیا. تو میں نے بھی کہا، اس وقت غلام احمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا پرویز صاحب زندہ ہیں جو ان قوانین کے بنانے والے ہیں، اصل مسودہ ان کا تھا جو ایوب خان نے نافذ کیا، ان کو بھی عدالت میں موقع ہے، جائیں ثابت کریں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے اور سنت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن آپ ہاتھ کھولیے ان کے. مولانا تقی عثمانی صاحب کو تو پھر میں نے پکڑ لیا تھا باب جبرائیل پر، مسجد نبوی کا باب جبرائیل مدینہ منورہ میں. میں نے کہا آپ کی غیرت جوش میں نہیں آتی؟ آپ ایک ایسی شرعی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جج بن کر جسے آئلی قوانین کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ دینے کا اختیار نہیں ہے. کہنے لگے میں کیا کروں، میں نے تو کئی دفعہ کیا، استعفیٰ دیا، کیا ہے میں نے کہا میں کچھ نہیں مانتا. اگر آپ لوگ کہتے کہ ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے یہاں پر، مالی قوانین کے بارے میں عذر ہو سکتا ہے کہ ایک دم انقلاب نہیں لایا جا سکتا، آئلی قوانین میں کون سی قیامت آتی ہے؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے یہاں پر، 200 برس یا 100 برس حکومت کر گیا، بنگال سے شروع ہو تو 200 برس حکومت ہے اور باقی جو ہے تو وہاں پہ 100 برس کی حکومت تو دلی پر بھی ہے، اس نے بھی ہمارے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا. آج بھی بھارت میں آئلی قوانین پر مسلمان اتنا سنجیدہ اور سینسیٹیو ہے کہ صرف سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آیا تھا کہ متعلقہ خاتون کو جب تک وہ شادی نہ کرے یا جب تک زندہ رہے اس کا نان نفقہ جو ہے طلاق دینے والے شوہر کے ذمے ہوگا. یہ ورڈکٹ صرف آیا ہے، اس پر پورے ہندوستان کے اندر مسلمان کھڑا ہو گیا، پرسنل لا بورڈ بنایا، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جماعت اسلامی سب لوگ جمع ہو گئے. اور مجھے بتایا تھا ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہیں، مولانا علی میاں کے دست راست لکھنؤ میں، ان سے ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے بتایا کہ عجیب بات ہے جب سے یہ مسئلہ وہاں شروع ہوا ہے لکھنؤ میں ہر سال شیعہ سنی فساد ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد سے کوئی شیعہ سنی فساد لکھنؤ میں نہیں ہوا. اس طرح ایک مٹھی بند کر مسلمان جو ہندوستان میں کھڑا ہوا، نتیجہ یہ ہوا، شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو اس لیے بتا رہا ہوں، راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور یہ طے کرنا پڑا کہ کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لاس کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتی ہندوستان کے اندر. اور یہ حال ہمارا ہے. ایک صاحب نے، بلکہ غالباً مولانا مودودی ہی کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، کہ یہ مسلمان قوم وہ ہے جو اسلام کو دوسروں کے ہاتھوں جھٹکا تو نہیں ہونے دیتی، خود ذبح کرتی ہے خوب آرام سے، دوسرا جھٹکا نہ کرنے پائے ہم کیوں نہ ذبح کریں اسے. تو آئلی قوانین ہم نے آزاد مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی، اس میں اسلامی قوانین کو ذبح کیا، ہندوستان کا مسلمان آج بھی جھٹکا نہیں کرنے دے رہا اس کو. بہرحال یہ ہے میرا موقف، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے میں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو بہتر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی آرگنائزیشن کے اندر ٹاپ پہ جو بھی مقام ہے خواتین کا اس کو رکھے، لیکن پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا کوئی انچارج کسی مرد کو وہ نامزد کر دے، وزیر اعظم وہ بنے. لیکن اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس وقت کے حالات جو بھی ہیں اس ملک کے، اس کا تحفظ، اس کی یکجہتی، اس کا مستقبل، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کڑوی گولی اس وقت ہمیں نگلنی پڑے گی. اور اس پر مذہبی جذبات کو بہت زیادہ بھڑکانا میرے نزدیک اس وقت ملک و ملت کے مفاد میں نہیں. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ عورت کی سربراہی اس طرح کا حرام مطلق ہے ہی نہیں. کسی شے کے حرام مطلق ہونے کے لیے نص صریح چاہیے، یا اللہ کی کتاب سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. نص صریح ایسا ہرگز مت کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، وہ نص صریح موجود نہیں. قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ ذکر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے رپورٹ دی تھی کہ عجیب قوم ہے، اس نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں. حدیث نبوی میں صرف یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنا سربراہ عورت کو بنا لیا. اور یہ کہے تھے آپ نے ایرانیوں کے بارے میں جب ان کے ہاں حکومت، تخت حکومت پر ایک عورت بیٹھ گئی تھی. باقی اس کی حرمت مطلقہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. میں نے بعض علماء سے بھی بات کی ہے، میری ایک رائے تھی کہ یہ مکروہ کے درجے میں ہے، اور مکروہ میں البتہ یہ رائے ہو سکتی ہے کہ مکروہ تحریمی ہو لیکن حرام مطلق نہیں ہے. جی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث تو میں نے سنا دی، آپ تشریف رکھیے. میں نے حدیث پیش کی ہے کہ وہ قوم کیسے فلا پائے گی. وہ حدیث بھی میں آپ کو سناتا رہا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں فبطل الارض خیر لکم من ظاہرہا، یہ حدیث میں نے سنائی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ایمرجنسیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی رائے ہے وہ ہے، جو میری رائے ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اس میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، نہ ہو سب سے اچھا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہی صورت ہو کوئی اور شکل نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیے ایک بات آپ کو اور میں بتاتا ہوں، ہندوستان کی تاریخ میں جو بھی اس کو جاننے والا ہے، اسلام کا بہترین دور خاندان غلامہ کا دور تھا. اس کے بعد جو دور آئے اس سے کم تر آئے. مغلیہ دور پہ آ کر تو اسلام کا بیڑا غرق ہوا ہے. دین ابراہیم، دین اکبری اور دین الہی جو ہے وہ اس کی جگہ پر آیا، جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا. آپ کو معلوم ہے التتمش بادشاہ، التمش جسے عام طور پر پڑھتے ہیں، التتمش خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ مجاز تھا. یہ واقعہ سن لیجئے ذرا، ایسے بھی مسلمان شہنشاہ ہوئے ہیں اور بادشاہ ہوئے ہیں. اس دور میں دو بادشاہ ایسے ہوئے اس زمانے میں، لودھیوں سے پہلے اور مغلوں سے پہلے، ان میں ایک سید اور ایک یہ خاندان غلامہ کے اندر التمش، نصیر الدین محمود اور ادھر یہ التمش. شاید یہ واقعہ علم میں نہ ہو، جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عمر بھر زنا نہ کیا ہو، جس نے کبھی اثر کی اس کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، اثر کی جس کی کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی. بلکہ ایک اور تھی، چار شرطیں تھیں، وہ چوتھی مجھے یاد نہیں ہے. اب جی تہجد کی نماز، ٹھیک، چار شرطیں. پورا مجمع اب سن ہو کر رہ گئے. آگے جنازہ رکھا ہوا ہے کس کا؟ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، اور کوئی نہیں نکلا. بالآخر نکلا کون؟ التمش. اور کہا یہ بارا رسوا کر، مجھے رسوا کر دیا، آج میری اس نیکی کا بھانڈا چوراہے پر پھوٹ گیا. نماز جنازہ پڑھائی التمش نے. وہ دور تھا آپ کو یاد ہوگا، رضیہ سلطانہ حکمران رہی تھی کہ نہیں، مفتی حضرات تھے کہ نہیں، علماء تھے کہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کا حرام مطلق ہی نہیں ہو سکتا، اسلام کی روح کے منافی ہے، اسلام کے مزاج کے منافی ہے. ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آج ہماری دینی غیرت کو جوش میں آنا چاہیے. ہم اتنے گر گئے ہیں آج, آپ ہی کے قوم میں وہ لوگ ہیں نا, کم سے کم 50 لاکھ آدمیوں نے تو ووٹ دیا ہوگا اس پارٹی کو. کون ہے وہ, اس قوم کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس پارٹی کے سربراہ جو ایک عورت ہے؟ اور پھر وہ نام لحاظ اسلامی جمہوریت لحاظ, کیا اس نے عورتوں کو کھڑا نہیں کیا؟ عفیفہ ممدوٹ کو کھڑا نہیں کیا؟ اور اب ان کی طرف سے بیگم آبدہ حسین جو ہے انہیں پنجاب کی اسپیکرشپ آفر نہیں ہو رہی؟ یہ سربراہیاں نہیں ہے. تو بات کو سمجھیے, ہمارا یہ معاشرہ بہت نیچے جا رہا ہے. عورت کی سربراہی سے ہزاروں گنا زیادہ چیز ہے وہ سود جو ہمارے معاشرے کے اندر رچا بسا ہوا, وہ سود جس کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ ربا کے گناہ کے 70 حصے, الربا 70 جزءً, ایسروہا اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے, این کہ ہر رجل و امہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. وہ ہنین مریا چل رہا ہے, ہر جگہ پر ہے. تو یہ در حقیقت ہماری غیرت کے لیے یہ چیلنج ہونا چاہیے, ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے, کام کرنا چاہیے. اس کام کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں, بس وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کسی ایک مسئلے کے اوپر جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال میرے نزدیک بھی بہت بڑی برائی ہے, لیکن اس وقت یہ ہے کہ معاملہ اگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ملکی سالمیت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. اب میں ایک بات اور عرض کروں, چند باتیں اور بھی تھیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. میں ایک تو مسلم لیگ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ, اگرچہ میں مسلم لیگ میں نہیں ہوں, ذہناً قلباً آج بھی میں 100% مسلم لیگی ہوں. میں پاکستان میں بلیو کرتا ہوں, جیسے کہ میں نے کہا, ان دی ڈیسٹنی آف پاکستان. میں پاکستان کے قیام کو مشیت ازدی کے تحت سمجھتا ہوں, اور اسلام کے عالمی غلبے کی طویل المیعاد سکیم کا جز سمجھتا ہوں. لہذا جس نے پاکستان بنایا, میں چاہے اس وقت بچہ تھا, ہائی اسکول کا بچہ تھا, میں نے بھی حصہ لیا تھا اس تحریک کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ, مضبوط مسلم لیگ اس ملک کے بقا کے لیے ضروری ہے. لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم موقع فراہم کیا ہے مسلم لیگ کو, اب وہ اثر نو منظم ہو. یہ جو کہا تھا جنیجو صاحب نے کہ ہم نے طے کر لیا کہ پارٹی آفیسز اور حکومت کے آفیسز یہ یکجا نہیں ہوں گے, وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہتے یا نہ رہتے اللہ نے خود بخود قائم کر دیا. اب تو وہ فارغ ہو گئے تھا, وہ بھی فارغ, اقبال احمد خان بھی فارغ, اور پیر پگاڑا صاحب بھی فارغ. اب بیٹھے کام کریں. پارٹیاں ایوان حکومت میں نہیں بنا کرتی, اچھی طرح سمجھ لیجئے. پارٹیاں بنتی ہیں باہر, عوام میں سے, محنت سے, ایثار سے, قربانی دینے والے کارکنوں کے بل پر پارٹیاں بنتی ہیں. یہ جو مسلم لیگ بنی تھی غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں, یہ تو ایوان میں بنی تھی, جن کے اوپر سب سے بڑا فتویٰ, جس شخص نے وہ انتخابات کرائے تھے اس نے کہا تھا فصلی بٹے رہے ہیں. اس شخص نے یہ کہا تھا, یہ بھی الفاظ مجھے یاد ہے, کیہان انٹرنیشنل کو انٹرویو دیتے ہوئے, کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا کیا پوچھتے ہو, میں جب بھی انہیں ٹکڑا دکھاؤں گا یہ دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے. اور ثابت کر کے دکھایا اس شخص نے کہ ہمارے ہاں سیاست کے میدان میں وہ کردار والے, اصول والے لوگ, وہ گنتی کے لوگ ہیں. لیکن مسلم لیگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ووٹ, بہت موقع دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا, سندھ کا ووٹ میرے نزدیک پاکستان کے حق میں ووٹ ہے. اس موقع کا بھرپور استعمال مسلم لیگ. میں چونکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اسلامی انقلاب کے لیے, جو جیسے کوئی جانور گھونسلہ بنانے کے لیے ایک ایک تنکا جمع کرتا ہے, میں تو اس کے لیے کچھ افراد کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں جمع کرنے کی کوشش میں. میرا میدان مسلم لیگ نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ کو پاکستان کی, جس طرح اس کے وجود میں آنے کے اندر اس کا دخل ہے اور فیصلہ کن دخل ہے, ایسے ہی قائم رہنا چاہیے. میرے نزدیک اس وقت مسلم لیگ نے غلطی کی ہے اتحاد بنا کر, اسے اپنی جماعتی حیثیت کے اندر برقرار رہنا چاہیے تھا. اس میں اور 2-4 سیٹیں کم آ جاتی, کوئی پرواہ نہیں, اور کیا عجب کہ اور 2-4 سیٹیں زیادہ آ جاتی. لیکن یہ ہے کہ اتحاد وقتی طور پر بنا کر اور فوری سے کسی مصلحتوں کے لیے اور نام ہی پیچھے چلا گیا، مسلم لیگ کا تو نام ہی نہیں رہا، پیپلز پارٹی ایک پارٹی کی حیثیت سے آئی ہے جبکہ مسلم لیگ ایک اتحاد کے پردے میں چھپ کر رہ گئی۔ یہ چیز پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے اچھی نہیں، مسلم لیگ کو اپنا تشخص قائم کرنا چاہیے، اب وقت ہے۔ میں نے لاہور میں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس الیکشن ہو گئے تو کوئی آخری الیکشن سے اب قیامت تک نہیں ہونے، اب تو ہوں گے، آج کی ہار کو اگلے الیکشن کے لیے اپنی جیت بنا لیجئے، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے تلاش کرنا پڑے گا مخلص کارکنوں کو جو بددل ہو کر بیٹھ گئے کونوں کھدروں کے اندر، اس لیے کہ یہ تو صرف حکومت کی سطح کے اوپر جو ہے وہ جیسے کہ کوئی شطرنج کی بساط ہو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مہرے کر دینے والا کھیل تھا، تو کارکن اس میں کیا کرتا غریب۔ شاید یہاں موجود ہوں وہ ظفیر احمد صاحب، ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو میرا تاثر بالکل وہی تھا جو 1967 میں مرزا محمد منور صاحب سے جب لاہور میں میری ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات تھی وہ، میرے ایک دوست نے ان سے مجھے متعارف کرایا، دو تین ملاقاتوں کے بعد تاثر پوچھا، میں نے ان سے کہا بہت عرصے کے بعد ایک مخلص مسلم لیگی کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اسی طرح ظفیر احمد صاحب سے ملاقات ہوئی، ہوئی کیسے کہ میرے بعض مضامین پر تنقیدی خطوط انہوں نے لکھے تھے، میں نے رابطہ کیا، ملاقات ہوئی، ان کے مضامین آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، مسلم لیگ کا درد ان کے دل میں ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی تم بھی مسلم لیگ میں آ جاؤ، آج بھی ایک شخص جو ہے دعوت دے رہا ہے مسلم لیگ میں آنے کے لیے، تو اس کی اپنی کمٹمنٹ تو ثابت ہو گئی کہ نہیں۔ تو یہ لوگ ہیں موجود ابھی یہاں پر، لیکن ان کے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، ٹیلی فونز نہیں ہیں، مسلم لیگ کے کارکن اس طریقے سے منتشر ہیں، ان میں سے ایک ایک کو ڈھونڈ، اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آئے، مشتاق گئے وعدہ فردا لے کر، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، ایک بہت بڑا موقع ہے مسلم لیگ کے لیے کہ اب اپنی بنیاد سے اپنے رینکس کو دوبارہ بلڈ اپ کرے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے، اور جن جن حضرات کو ان الیکشن نے فارغ کر کے بٹھا دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اب وہ صرف اخباری بیانات پر اکتفا نہ کریں اور صرف جو ہے منہ کا پھاگ نہ کھیلیں بلکہ کام کریں۔ اب آخر میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، مذہبی جماعتوں کا جو رول اس انتخاب میں سامنے آیا۔ نمبر ایک، دیکھیے مذہبی جماعتوں سے مراد کون سی ہے، جو الیکشن کے راستے سے اسلام لانا چاہتی ہیں، اور مجھے ان کے خلوص پر شبہ نہیں ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلوص پر شبہ ہے، نہ مولانا سمیع الحق صاحب کے خلوص پر کوئی شبہ ہے، نہ مولانا نورانی میاں کے خلوص پر کوئی شبہ ہے، جماعت اسلامی کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں ہے، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں، دیانتاً سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے راستے سے یہاں اسلام آ سکتا ہے، اس کے لیے لگے ہوئے محنتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جو الیکشن کے میدان سے باہر تبلیغی جماعت جو ہے وہ سرے سے سیاست کا ذکر ہی نہیں کرتی، اس کا تو معاملہ علیحدہ ہے، ہم ہیں سیاست سے، نظری سیاست سے وابستہ ہیں، رائے رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن انتخابی سیاست میں ہم بھی نہیں ہیں، ہماری رائے میں تو انقلاب سے آئے گا اسلام اگر آئے گا، یہ انتخابات کے ذریعے سے نہیں آ سکتا۔ لیکن جو جماعتیں انتخاب کے راستے سے اسلام لانا چاہتی ہیں، اس الیکشن میں کیا ان کی کارکردگی سامنے آئی؟ نمبر ایک یہ کہ وہ متحد نہیں ہو سکیں دوبارہ، وہی شکل ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ ان کی پرائیورٹی نمبر ون دین نہیں ہے، اگر پرائیورٹی نمبر ون دین ہوتا تو وہ متحد ہو جاتا، بلکہ پرائیورٹی نمبر ون کوئی اور شے ہے، وہ اور شے ہے جو نورانی میاں کو نظر آئی اصغر خان صاحب میں، حالانکہ وہ ڈکلیئر سیکولرسٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی یہ بات، یہ دیانت قابل قدر ہے کہ وہ بربلا کہتے ہیں کہ سیکولر ہوں میں اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کا، اور مذہب جو ہے وہ رکھو اپنی زندگیوں کے اندر، مسجدوں میں رکھو، گھروں میں رکھو، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو کوئی اور پرائیورٹی ہے نا جو کہ لے گئی مولانا نورانی میاں کو ان کی طرف، کوئی اور پرائیورٹی ہے؟ فضل الرحمان صاحب آج جو چاہیں کہیں، اور اچھا کیا انہوں نے جو فیصلہ اب کیا ہے، پچھلے جمعے میں میں نے یہ مشورہ دیا تھا، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مشورے کی وجہ سے کیا، لیکن میں بتا رہا ہوں مجھے خوشی ہوئی کہ اب کم سے کم دو دھڑے تو آپس میں مل گئے، مولانا فضل الرحمان والا دھڑا اور مولانا سمیع الحق صاحب والا دھڑا، مولانا درخواستی جس کے امیر، یہ جمع ہوگا میں یقیناً میری بھی خواہش تھی کہ جمع ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کیا تھا، آج اتحاد ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کل نہیں ہوا، پرسوں پھر ہو گیا ہے، مفاہمت ہو گئی، تقسیم ہو گئی، پھر چوتھے روز پھر نہیں ہوا، آخری وقت تک یہ توڑ پھوڑ جوڑ یہ چلتا رہا۔ تیسری طرف جماعت اسلامی، ابھی کچھ عرصے پہلے بحالی جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ پینگیں پڑ رہی تھیں، وہ فوٹو تو اخبار میں آیا تھا، ایک ہی کاؤچ پر بےنظیر اور پروفیسر غفور احمد صاحب بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے، اور جمعیت طلبہ نے راؤ رشید صاحب کو بلایا تھا کہ نہیں، یہاں میڈیکل کالج کے اندر تقریر کرنے کے لیے، جی ہاں بالکل وہ بھی، لیکن یہ کہ اب فضل الرحمان اب تو نہیں شامل ہوئے نا، اس وقت میں بتا رہا ہوں، پھر جب ابھی چلا تھا قافلہ اخوت و محبت دعوت، اس میں یہ تھا جاگیرداروں دور ہٹو پاکستان ہمارا ہے، سرمایہ داروں دور ہٹو پاکستان ہمارا ہے، اس کے بعد انہی سرمایہ داروں انہی جاگیرداروں کے ساتھ مل کر اور اتحاد قائم کر لیا، اپنا تشخص گم۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ گھاٹے میں رہی اس معاملے کے اندر جماعت اسلامی، آج وہ اپنا تشخص گم کر بیٹھے، آج اس کے آدمی نہیں ہیں، جو بھی آدمی ہے وہ اسلامی اتحاد کے جو آئے ہیں۔ میرے نزدیک اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اسلام کی حیثیت ایک ثانوی ہو کر رہ گئی ہے، اس میں قصور کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، میں اور آپ سب بھی اس میں شریک ہیں، اسلام کی اولیت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ان انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت کیا۔ نمبر دو یہ کہ مختلف مذہبی جماعتیں مختلف سیکولر گروپس کے زمین میں بن کر رہ گئی۔ نمبر تین یہ، اللہ تعالیٰ اگر ہمت دے توفیق دے تو اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ اسلام یہاں الیکشن کے راستے سے نہیں آئے گا، الیکشن جب بھی ہوگا کتنا ہی فیئر الیکشن ہو، منصفانہ ہو، عادلانہ ہو، وہ آپ کی سوسائٹی کی جو صورتحال ہے اس کو ریفلیکٹ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے عمل تمہارے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر امیر مسلط ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے دوسری بات اور سمجھ لیجئے، یہ تو حدیث ہوئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک ذرا عقلی بات بھی سمجھ لیجئے، کسی معاشرے میں جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر ہے، سیاسی معاشی نظام، انتخابات میں اسی کا عکس آئے گا، زمینداری نظام ہے زمیندار آئیں گے، جاگیرداری نظام ہے جاگیردار آئیں گے، ان کے ماتھے کے لیبل بدل جائیں گے، وہی پیپلز پارٹی میں ہوں گے، وہی مسلم لیگ میں ہوں گے، وہی ریپبلکن پارٹی ہو گئے تھے، وہی کنونشن لیگ تھے، انہیں کی اکثریت شورا میں موجود تھی، اس لیے کہ نظام آپ کا بنیادی طور پر جاگیرداری نظام ہے، پاکستان کے بہت بڑے رقبے پر ابھی تک جاگیرداری نظام قائم ہے، پنجاب میں چھوٹی زمینداریاں بن چکی ہیں کم سے کم سینٹرل پنجاب میں، لیکن مغربی پنجاب پورا کا پورا، یعنی مغربی حصہ ہمارے پنجاب کا اور سندھ کا بیشتر حصہ، ادھر بلوچستان ہے، سرداری نظام ہے۔ نظام نہیں بدلیں گے تو الیکشن کے نتائج نہیں بدل سکتے۔ تھوڑے بہت جماعت اسلامی کا تو مجھے خاص طور پر دکھ ہے، ایک دور میں اس کا سب سے بڑا پولیٹیکل بیس جو ہے وہ کراچی تھا، آج وہاں سے وہ وینش ہو چکی، وجود ہی نہیں۔ اس کے بعد لاہور میں کچھ بنا تھا، تین افراد آ گئے تھے 85 کی الیکشن میں، آج وہ ریڈیوس ہو کر ایک پر آ گیا۔ یہ گویا کے اثرات جو ہیں، مجھے تو کچھ یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے بوتل میں گرم ہوا نکل کے اوپر جاتی ہے، پر اوپر سے تو نکل جائے گی، اب وہ لے جائے کے سوات میں اور دیر میں، یہ دو پرانے جو ہیں وہ تو ان کے کچھ مضبوط حلقے ہیں، باقی ایک صاحب جو ہیں جماعت کے رکن پنڈی سے آ گئے ہیں، کل پانچ افراد، کیونکہ چھٹے کا نام جو انہوں نے دیا تھا اس نے تو کہہ دیا کہ میرا تعلق جماعت سے نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام سے، خواجہ کمال الدین صاحب تونسا سے، لہذا وہ گیا۔ میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، دیکھیے مجھے خلوص اور اخلاص سے انکار نہیں ہے، کارکنوں کی بڑی قوت اور جمعیت موجود ہے، ایثار پیشہ کارکن اپنا پیٹ کاٹ کر اور جماعت کے لیے چندے دینے والے کارکن، اپنا وقت کھپانے والے کارکن، پکار کے اوپر لبیک کہنے والے کارکن آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کی محنتیں، ان کی توانائیاں، ان کی قوتیں غلط جگہ صرف ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اگر ہمت دے، وہ نظر ثانی کریں اپنے طرز عمل پر. میرا ارادہ ہے، بلکہ میں نے اعلان تو یہ کیا تھا کہ اس جمعے ہی کو میں تقریر کروں گا اس موضوع پر لاہور میں، لیکن یہ کہ اس کا موقع نہیں آیا، مجھے جانا پڑا فیصل آباد. اب میرا ارادہ ایک مضمون لکھنے کا ہے، اس وقت اب وقت بہت ہو چکا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اپنے جماعت اسلامی کے ساتھیوں سے، پرانے ساتھی ہیں بہرحال، میں بھی اسی قافلے کا رکن تھا، اور تحریک کی حد تک میں نے ابھی آج تک اپنے آپ کو کبھی ان سے علیحدہ نہیں سمجھا، بلکہ یہ تازہ جو ندا آیا ہے اس میں پڑھ لیجئے گا، میں نے اس میں جو میری تقریر جمعے کی تھی وہ پوری کی پوری آ گئی اس مرتبہ. میں نے کہا تھا کہ میرے اور ڈاکٹر مبشر حسن کے درمیان چند چیزیں مشترک ہیں. لوگ چونکے کہ کہاں وہ، کہاں یہ، کیا بات کر رہا ہے. تو میں نے وہ چیزیں گنوائی. 1967 میں میں لاہور میں یہ کام میں نے شروع کیا تھا، واپس جا کر درس قرآن اور دارالاشاعت الاسلامیہ قائم کیا اور وہ اپنے حلقے قائم کیے، جس سے پھر 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، 1975 میں تنظیم اسلامی. یہ اس وقت 3-4 دانشور تھے جو جمہوریت اور سوشلزم کے لیے کچھ چند لوگ جمع ہو کر سوچ رہے تھے. ایوب خان کا دور تھا، بھٹو صاحب ابھی منظر پر نہیں آئے تھے، یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس چل کر کرشن نگر کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. میں نے اسی زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. میں نے انہیں تھما دیا کہ مبشر صاحب، میرا تو اصل میں یہ کام ہے، میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اس کے لیے، یہ سیاسی اور یہ معاشی اور سماجی یہ کام ہے، ٹھیک ہے آپ کیجئے، لیکن میں نے اپنی توانائیاں اس کے لیے وقف کر دی. لیکن وہ کئی دفعہ آئے میرے پاس. ابھی حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا ندا ہی میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دو مرتبہ ہائی جیک کی گئی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی بھٹو صاحب کے ذریعے، یہ لوگ تھے اصل دانشور جو پیچھے تھے، بھٹو صاحب کو پھر انہوں نے آگے کیا تھا. انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے ہمارے کام کو جاگیرداروں کی جھولی میں لے جا کر ڈال دیا، ہائی جیک کیا ہمارے کام کو. وہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اب دوبارہ بے نظیر نے اسے پھر جاگیرداروں کی جھولی میں ڈال دیا، پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے. میرا یہی احساس ہے اس تحریک کے بارے میں جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی مولانا مودودی کی سربراہی میں. وہ انقلابی تحریک تھی، سیاسی نہیں تھی، اس نے قومی سیاست سے بھی علیحدہ رخ اختیار کیا تھا، انہوں نے تحریک پاکستان سے اختلاف کیا بلکہ مخالفت کی، اگرچہ اس کا موقف 100% درست تھا کہ قومی تحریک سے اسلام نہیں آ سکتا، قومی ریاست آ سکتی ہے، اسلام نہیں آ سکتا. اسلام کے لیے تو جب تک ایسے لوگ جمع نہ ہو جو خود اسلام پر عمل کرنے والے ہوں. قومی تحریک میں تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اس سے کوئی بحث نہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، قومی تحریک تو اس بنیاد پر چلے گی، اس کے نتیجے میں قومی ریاست قائم ہوگی، اسلام نہیں آ سکتا. یہ موقف تھا 100% درست تھا، اگرچہ میرے نزدیک اس میں انتہا پسندی تھی، اس قومی تحریک کو ڈیناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کام میں نہیں ہیں، ہم تو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں جو خود اسلام پر پہلے عمل پیرا ہو، تب آگے بات کریں. جیسے میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں جمہوریت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ الیکشن چلے ہوتے رہیں، لیکن خود الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا اسلام کے لیے. تو جماعت اسلامی کا آغاز وہ تھا. جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں 1946 کے الیکشن میں ووٹ تک نہیں ڈالے تھے، پوچھ لیجیے ان سے، اس لیے کہ یہ تو قومی تحریک ہے. وہ پاکستان میں آ کر ہائی جیک ہوئی ہے، اس نے سیاست کا رخ اختیار کر لیا. دو کام کیے مولانا نے اس وقت، ایک سے مجھے 100% اتفاق، اور ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس تحریک کا بیڑا غرق کر دیا. ایک کام انہوں نے مطالبہ دستور اسلامی کا اٹھایا، 100% درست تھا کہ اب تم نے اسلام کے نام پر بنایا ملک، اب اس میں اسلامی دستور بناؤ. بڑی زوردار تحریک تھی، اور اللہ کا فضل کے اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ موجود تھے پارلیمنٹ کے اندر، ادھر سے عوامی تحریک، ادھر سے ان کا دباؤ، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. وہی عمل صرف جاری رہتا تو اس کے بعد اگلی کوئی قدم، پھر اگلی کوئی فتح، ایک ایک کر کے دستور بنوایا جا سکتا تھا اور اس میں سب شریک ہوتے. لیکن دوسرا کام جس نے کہ اس تحریک کو ختم کر کے رکھ دیا، وہ الیکشن میں حصہ لینا ہے. الیکشن میں جب حصہ لیا تو اب تو آپ مقابل ہو گئے نا، مد مقابل. اب آپ کی اپیل سب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، جبکہ آپ کی اپنی قوت ابھی بڑی محدود تھی. اس نے در حقیقت اس غلط رخ پر ڈال کر کتنے ہزاروں کارکنوں کی توانائیاں اور قوتیں، اور یہ میں نہیں کہتا کوئی بدنیتی سے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلطیاں ہوتی ہیں نیک نیتی سے ہوتی ہیں. ایک شارٹ کٹ سمجھا تھا کہ ہمیں مل گیا اسلام لانے کا، وہ لانگسٹ کٹ ثابت ہو گیا، منزل کہیں نہیں. میں تین مرحلے بیان کر دوں. پہلا الیکشن لڑا گیا 1951 میں پنجاب میں، میں اس وقت طالب علم تھا، فرسٹ پروفیشنل میڈیکل کالج کا سخت ترین امتحان ہوتا ہے. دن رات ایک کر کے کام کیا تھا ہم نے. اس وقت جماعت اسلامی نے وہ بات کی تھی، آج اس کا تذکرہ بھی کریں گے تو شاید آپ حیران رہ جائیں جن لوگوں کو معلوم نہیں. نمبر ایک، امیدواری حرام مطلق ہے، خود آنا امیدوار بن کر الیکشن میں حرام. نمبر دو، پارٹی ٹکٹ ایک لعنت ہے. نمبر تین، پارٹیوں کا اتحاد بنانا وہ گویا کہ ڈاکوؤں کی منڈلی بنانا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ پنچایتیں بنے، ووٹر کا عہد نامہ پر کرو، جو چاہتے ہیں اسلام ہو، جو اس عہد نامے کو پر کرے ان کی پنچایتیں بنے. وہ پنچایت جو ہے اپنے علاقے میں دیکھے کون ہے دیانتدار، شریف اور اہل انسان، اس کو وہ کھڑا کریں، وہ مجبور کریں کہ تم کھڑے ہو، وہ ایک پیسہ نہ خرچ کرے، لوگ پیسے خرچ کریں. ظاہر بات ہے جو امیدوار پیسہ خرچ کرے گا، یہ تو کاروبار ہے، 10 لاکھ لگائے گا تو 1 کروڑ کمانے کی نیت ہوگی، سیدھی سیدھی بات. یہ آئیڈیل نظام، پنچایتی نظام ڈیناؤنس کر کے، امیدواری کو حرام قرار دے کر، پارٹی ٹکٹ کو لعنت قرار دے کر. اور ایک آخری بات سن لیجئے، ایک اس وقت بھی متحدہ محاذ بنا تھا، سہروردی صاحب کی ہوتی تھی عوامی لیگ، ممدوڑ صاحب نے بنائی تھی جنا مسلم لیگ، دونوں کی وہ انٹر میرج ہوئی، جنا عوامی لیگ. انہوں نے دعوت دی مولانا کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، یہ دولتانہ بہت غلط قسم کا آدمی ہے، اس کا راستہ روکنا ہے. مولانا نے نہایت حقارت کے ساتھ فرمایا کہ ہم ایک اصول پسند جماعت ہیں، ہم کسی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے جس کے ہمارے ساتھ اصولوں میں اتفاق نہیں. یہ الیکشن لڑا گیا، ایک بھی آدمی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ معاشرہ تیار نہیں تھا، معاشرے کی فضا وہ نہیں تھی. آپ نے بہت اونچی چھلانگ لگوانی چاہیے، اصول اپنے ایسے بنائے، ایک نہیں آیا. ایک صاحب آئے تھے، مولانا محی الدین لکھوی، وہ بھی چونکہ اہل حدیث تھے، ایک علاقے میں اہل حدیثوں کی اکثریت تھی، وہ اپنے طور پر ہوئے تھے، پنچایتی نظام سے نہیں ہوئے تھے، انہیں جماعت نے اڈاپٹ کر لیا تھا، تو پنجاب کی پہلی اسمبلی کے اندر صرف ایک آدمی تھے. اب اس کے بعد ذرا 19 برس کا عرصہ گزار کر 1970 میں آ جائیے. اس عرصے میں جماعت نے، ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر، سارے اصول ختم. اب امیدواری بھی جائز، اب پارٹی ٹکٹ بھی جائز، لیکن کم سے کم اپنا جماعتی تشخص رکھا تھا، کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا. لیکن 1971 میں کیا ہوا؟ 5 افراد مغربی پاکستان سے، 4 جماعت کے ٹکٹ پر، 5ویں جماعت کی سپورٹ پر ظفر احمد انصاری صاحب. پھر 19 سال گزر گئے، آگے آ جائیے، یہ پورے عجیب اتفاق ہے، 19 کا عدد یہاں آیا ہے، علیہا 19 کہ وہ 51 سے 70، 19 برس، اور اس کے بعد یہ اب یہ 19 یا 18 برس تو ہو ہی گئے. اس میں اب آپ نوٹ کیجئے، آخری شے تھی جماعتی تشخص، وہ بھی ختم. اتحاد کن کے ساتھ؟ جن کے خلاف سرمایہ داروں، جاگیرداروں، جن کے خلاف تحریک چلانی شروع کی تھی، انہی کے ساتھ اتفاق. اور حاصل کیا ہوا؟ وہی 5. میں کوئی اس میں زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا، میری خواہش صرف یہ ہے کہ نظر ثانی کریں، غور کریں، سوچیں، اس راستے سے اسلام نہیں آئے گا. الیکشن کسی نظام کو چلا سکتا ہے، نظام کو بدل نہیں سکتا. جو بھی نظام ہے اسے چلانے کے لیے بہتر ہاتھ آپ لا سکتے ہیں، لیکن نظام کو بدل نہیں سکتے. اگر ارادہ نظام کو بدلنے کا ہے تو انقلاب کی جدوجہد کرنی ہوگی، وہی طریقہ، وہی لوگ جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، وہ مجتمع ہوں، منظم ہوں، بنیاد مرسوس بنے. وہ پھر نہیں عن المنکر جب تک طاقت اتنی نہ ہو کہ اوپن چیلنج تھرو کر سکیں، مقابلہ کر سکیں میدان میں آ کر، اس وقت تک نہیں عن المنکر باللسان، زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے، زبان سے کہو یہ حرام ہے، زبان سے کہو یہ برا کام ہے، باز آ جاؤ. لیکن جب طاقت اتنی ہو جائے کہ اوپن چیلنج تھرو کر سکو تو میدان میں آ کر چیلنج کرو، اب یہ برائی نہیں ہوگی ہمارے جیتے جی، ہماری موت کے اوپر ہو سکتا ہے، جیتے جی نہیں ہونے دیں گے. ایجیٹیشن کرو، آؤ میدان میں کسی منکر کے خلاف، کسی بدی کے خلاف جو سب کے نزدیک منکر ہو. میں نے مثال دی تھی آپ کو، آپ کے یہاں 23 مارچ کو بھی ایک پریڈ ہوتی ہے، 14 اگست کو بھی پریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس میں جوان لڑکیاں بھی پریڈ کرتی ہیں. مجھے یہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 23 مارچ آنے والی تھی، میں عمرے کے لیے جانے والا تھا، وہ آخری جمعہ تھا میرا وہاں لاہور میں. صبح ہی صبح مجھے فون آ گیا، ایک خاتون پرنسپل ہیں گرلز کالج کی، کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، اس زمانے میں بڑے وہ بیانات وغیرہ اور میرے خلاف اور ہو رہا تھا جو ہنگامہ، آپ نے کبھی اس پریڈ کے بارے میں بات نہیں کی، اس میں لڑکیاں جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ شامت میری آتی ہے، میرے اپنے کالج کے اندر ڈسپلن اچھا ہے، بچیوں کو میں نے کنٹرول نظم کا پابند بنایا ہے، تو ہر سال میرے گلے میں پندا پڑتا ہے کہ اپنی بچیوں کو بھیجو. کتنا بڑا منکر ہے، وہ کوئی ادھیڑ عورتیں نہیں ہیں، بوڑھی نہیں ہیں، بچیاں جوان سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہوں اور کھڑے ہوئے ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے انہیں دیکھ رہے ہیں، کیا جائز ہے یہ؟ کسی بریلوی کے نزدیک جائز؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کسی کے نزدیک جائز؟ سب کے نزدیک حرام ہو رہا. میں نے کہا، جب انہوں نے توجہ دلائی، میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی اصل میں پریڈ میں شرکت نہیں کی. وہ بیچاری تو خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل ہی نے پھر کہا کہ غلط کہہ رہے ہو، فوٹو تو دیکھتے ہو اخبارات میں، دھیان نہیں کیا ادھر. میں نے اس جمعے میں تقریر کی کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ. میں نے کہا چونکہ وہ مسجد دار السلام باغ جناح میں ہے لاہور میں، وہاں سے قریب ہی ہے کینٹونمنٹ بھی، اور جی او آر کے تو گویا کہ گڑھ میں ہے، وہ تو گورنمنٹ آفیشلز بھی ہوتے ہیں سب اور فوجی افسر بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا جس کی رسائی ہے ضیاء الحق صاحب تک وہ کہے، خدا کے لیے اسے بند کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ملٹری ٹریننگ نہ دیں، ضرور دیں، وہ آپ کے پردہ والز کے اندر کالجز ہوتے ہیں ہمارے، خدا کا شکر ہے، وہاں وہ ٹریننگ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پریڈ بھی کرا دیں لیکن قذافی اسٹیڈیم میں کرا دیں، وہاں ان کی مائیں بہنیں جائیں دیکھیں، کوئی اعتراض نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انہیں ٹریننگ نہ دیں، کیا پتہ ہمیں کسی وقت ایک ایک گھر کو مورچہ بنا کر پاکستان کا تحفظ کرنا پڑے. لہذا ایک ایک شخص کو سیکھنا چاہیے، ہر لڑکی کو سیکھنا چاہیے، لیکن یہ پردہ. میں نے کہا کہ جس کی رسائی ہو وہاں پہنچا، میں تو چلا گیا. واپس جب آیا ہوں تو وہ 23 مارچ کو میں آیا، 24 کی صبح کراچی پہنچا یہاں. اس وقت جو ہے کوئی اخبار نہیں چھپا تھا 23 کی چھٹی کی وجہ سے، لیکن ایوننگر، یہ سٹار جو پرچہ ہے آپ کا، آج تک میرے ذہن میں وہ، میرے سامنے وہ بینر ہیڈ لائن موجود ہے سٹار کی، ویمنز پیریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے بھی کوئی خط لکھا، یا تو اسی خاتون نے انہیں بھی ٹیلی فون کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے میری تقریر کی رپورٹ ان تک پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے انہی کے دل میں خود آیا ہو، اللہ عالم. خط لکھا، اور کون شخص نہیں جانتا کہ میاں صاحب، چاہے انہوں نے جان بوجھ کر کیا یا ویسے ہو گیا، لیکن ضیاء الحق کے ذاتی محسنوں میں سے ان کا شمار ہوگا. انہوں نے جماعت اسلامی کو ایم آر ڈی میں شریک نہیں ہونے دیا. ایم آر ڈی میں کہیں جماعت اسلامی شریک ہو گئی ہوتی تو ہر ایک کو معلوم ہے اس کی ایک تنظیمی صلاحیت ہے، اس کی تنظیمی استعداد ہے، اس ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر جان پڑ جاتی ہے. نہیں شریک ہوئے، گویا کہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت کو بالواسطہ ایک سپورٹ پہنچائی. لیکن میاں طفیل صاحب کے خط کا حشر بھی یہ ہوا کہ بغلیں بجائیں یہاں کے آپ کے جو بھی اوریانی پسند، جو بھی مغربی تہذیب کے دل دادا ہے، کہ دیکھ لیا خط لکھ کر، ویمنز پریڈ ٹوک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل، میاں طفیل کے خط کے باوجود بھی ہوئی. بس اس سے سمجھ لیجئے، جب تک وہ جماعت، وہ فدائین اور سرفروشوں کی جماعت موجود نہیں ہے، اس وقت تک تو ہم درخواست کریں گے خدا کے لیے بات آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑ دو. لیکن جب وہ طاقت ہوگی تو چیلنج کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، گھیراؤ کریں گے، سڑکوں پر بیٹھیں گے. کیا شیعہ حضرات نے سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر کے ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی تھی کہ نہیں رگڑوا دی تھی؟ آرڈیننس جو ہے اس نے ترمیم کرا دی تھی کہ نہیں؟ زکات واپس لینی پڑ گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی، ایک عددی طاقت تھی اور سرفروشوں کی تھی، وہ تیار تھے کہ مارو ہمیں، بھون دو کتنوں کو بھونو گے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. جب تک اس طرح سے اسلام کے خلاف کے لیے ایک طاقت ابھر کر نہیں آئے گی، منظم ہو، توڑ پھوڑ نہ کرے، توڑ پھوڑ سے کوئی کام نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے کہ ان بجلیوں کے اور سائن بورڈوں کے کوئی جرم نہیں ہے کہ انہیں توڑ دیں آپ، اور بسوں نے غریبوں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ انہیں جلانا شروع کر دیں. یہ در حقیقت یہ ہے، یہ کمیونسٹوں کے حد کنڈے ہیں جو ہم نے خام خواہ ان سے سیکھ لیے ہیں. اگر آپ تیاری کر لیں اور منظم ہو جائیں تو کروا سکیں گے، لیکن وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ وہ جماعت بنائیں، وہ ایک قوت وجود میں آئے. ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھایا کہ نہیں؟ آپ کو ان سے اختلاف ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، شیعیت کی بات سنیت کی بات علیحدہ ہے، کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ لیکن یہ کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں. اصل کام یہی ہے کہ اس کے لیے تیار ہو، یہ راستہ اختیار کریں جو لوگ بھی اسلام کے لیے یہاں کام کرنا چاہتے ہیں. جب تک وہ قوت تیار نہیں ہوتی. اب ایک بات آخری سن کے میں ختم کر دوں گا، حضور سے سیکھیے نہیں انل منکر کا طریقہ. ظاہر بات ہے ہمارے لیے قرآن کا حکم ہے، کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ پر ایمان رکھو. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی شرح حدیث میں بدی کو روکنے کے تین لیول ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. سب سے اونچا درجہ طاقت سے روکنا، اس سے کمتر اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکنا، اس کی بھی طاقت نہیں دل سے نفرت رکھنا. اب یہاں سے چلیے سیرت محمد میں دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا منکر مکے میں بت تھا کہ نہیں؟ اور بت ہر جگہ پر منکر، لیکن منکروں کا منکر کے خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا، اس سے بڑا منکر کوئی ہوگا؟ اور حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ لا الہ الا اللہ، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ باطل ہیں، کوئی ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی الوہیت نہیں ہے. نفی کر رہے ہیں نا، لیکن باللسان زبان سے کر رہے ہیں. آپ نے کسی بت کو توڑا نہیں، نوٹ کیجئے گا اچھی طرح. آپ کے پاس وہ فدائین موجود تھے کہ ذرا اشارہ کر دیتے تو چاہے 8-10 کے چیتڑے اڑ جاتے نا، ٹکڑے کر دیے جاتا ان کو. تو اگر 8-10 آدمی، 8-10 صحابہ اس وقت جانے دے دیتے تو کیا تھا، جبکہ بدر میں 14 جو ہیں انہوں نے جانے دی ہیں، اور احد کے اندر 70 جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. لیکن نہیں، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں. اس کے برعکس، گیدر یور کریج ٹو لسن، بات سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی کعبے کا طواف کرتے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 12 برس تک. کرتے رہے کہ نہیں؟ کوئی کہے کہ نہیں؟ چاروں طرف بت رکھے ہوئے، وہیں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے حضور کے نہیں؟ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے، اسی کا طواف کرتے تھے حضور؟ نہیں، انل منکر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، اس پر مار پڑ رہی ہے تو سہا جا رہا ہے. ابو جہل نے 2 مرتبہ حضور پر جسمانی تشدد بھی کیا. ایک دفعہ سجدے میں تھے کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر گردن پر رکھ دی، جو اب آپ سر نہیں اٹھا پا رہے. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی چادر کو بٹ دے کر گلے کے اندر پھندا ڈال کر کھینچا ہے کہ حضور کی آنکھیں جو ہے ابل پڑی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا حکم ہے؟ برداشت کرو, جھیلو. نو ریٹیلیشن, کوئی جوابی کارروائی نہیں, اس لیے کہ ابھی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس. صرف صبر کرو. اب وہ محنت ہو رہی ہے, لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے, تربیت ہو رہی ہے, تزکیہ ہو رہا ہے, قربانیاں سیکھ دینا کا سبق مل رہا ہے, سختیاں جھیلنے کی مشق ہو رہی ہے, پھر اس سے آگے جا کر اقدام ہوا, پھر مقابلہ ہوا, پھر جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا کام کیا کیا؟ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سیرت میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ داخل ہوتے ہی تمام بتوں کو توڑ ڈالا. یہ ہے طریق نبوی. جب تک تم اس قابل نہیں ہو برداشت کرو منکر کو, صرف زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے لیے تیاری کرو. اعدوا لہم ما استطعتم, ایک اجتماعی قوت فراہم کرو, مقابلہ کرو, اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھ میں طاقت دے اب اس منکر کا استحصال کرو. دیکھیے یہ تو میں نے سیرت سے سمجھایا آپ کو, عقل سے بھی سمجھ لیجئے. اگر حضور کے چند جانصار جا کر سارے بت توڑ دیتے اس وقت, چلیے ان کو قتل کر دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا, لیکن دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ چند ہی دنوں میں پتھر ہی تراشنے ہیں نا, 360 کے بجائے 720 لا کر وہاں رکھ دیے جاتے کہ نہیں. لیکن وہ طریق محمدی ہے, وہ منہج انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو جو بت توڑے گئے, آج یہ 1509 ہجری ہے. 1400 برس بیت گئے, لیکن 1409 ہجری ہے, 1400 برس بیت گئے, پھر کسی بت کا پرچھاوا وہاں نہیں آ سکا. اس وقت توڑ دیا گیا ہوتا تو 2 دن کے اندر بت بنا کر رکھ دیے جاتے. یہ ہے منہج انقلاب محمدی, منہج انقلاب نبوی, جس پر میری پوری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا خون جوش کھا رہا ہے, اور بہت پسند ہے, یہ بہت پسندیدہ بات ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ جہاد بالقلب, وہ تو ہے نا, تبھی تو خون جوش میں آ رہا ہے. لیکن اس جوش کو اس طریقے پر چینلائز کیجئے, وہ طریق محمدی انقلاب کا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اختیار کیجئے. اسی کی پکار لگا رہا ہوں, اسی کی صدا دے رہا ہوں, باقی مجھے کسی سے غرض نہیں ہے کون آیا کون گیا. ہر شخص جانتا ہے کہ میرا اس کوچے میں گزر ہی نہیں ہے, لیکن جب تک وہ آپ انقلاب کی طاقت فراہم نہ کر لیں, جو اور منکر ہیں اسی طرح کا منکر یہ بھی ہے, اس میں کوئی اور بڑے منکر کی بات نہیں ہے. کوشش کیجئے جمع ہو. میں آپ سے بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں, منہج انقلاب نبوی کتاب پڑھیے. جماعت اسلامی سے ذہنی قلبی تعلق رکھنے والوں سے خاص مجھے دلچسپی ہے, باقی حضرات بھی کام کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت اپنے طور پر کام کر رہی ہے, بڑا خیر اس سے وجود میں آ رہا ہے, لیکن نہ وہ پہلے انقلابی جماعت تھی نہ آج انقلابی جماعت, تبلیغی ہے, اصلاحی ہے. ایک انقلابی جماعت انقلابی فکر لے کر آئی تھی, کاش کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ اس شر میں سے اتنا بڑا خیر برآمد کر دے کہ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. شاید کہ اللہ تعالیٰ کچھ ری اسسمنٹ پر, کچھ اثر نو جائزہ لینے پر لوگوں کو آمادہ کر دے. تو یہ قافلہ ہے, اس کا رخ درست ہو جائے, ایک قوت موجود ہے. میرے لیے خوشی کی بات ہے, جمعیت علماء اسلام کا حلقہ اثر بلوچستان میں سرحد میں ہے, جہاں جہاں ہمارے پٹھان بھائی آباد ہیں ان کا حلقہ اثر ہے, وہ بھی اب یکجا ہو جائیں, کچھ کام کریں. لیکن یہ ہے کہ جو انقلابی پروسیس ہے جس کو لے کر جماعت اسلامی اٹھی تھی, کاش کہ وہ دوبارہ اس کو اختیار کر لے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جیسے کہ سید صاحب نے آپ کو بتایا تھا, دیکھیے میں چونکہ الیکشن کا عمل اور انقلابی عمل انہیں دو جدا گانا چیزیں سمجھتا ہوں, لہذا پارٹی لیول پر ہم نہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہ الیکشن میں کسی کے لیے کنویسنگ کریں گے. ہم نے جو طے کیا ہوا ہے آج سے 10 سال پہلے سے, وہ یہ ہے کہ ووٹ ہم دیں گے بشرطے کہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں. ایک یہ کہ وہ شخص جسے ہمیں ووٹ دینا ہے وہ خود ہمارے علم کی حد تک پابند شریعت ہو, گھر میں وہ کیا کرتا ہے اس کی تحقیق و تفتیش ہمارے ذمے نہیں ہے. لیکن جو اس کی پبلک اپیئرنس ہے اس میں وہ ہمیں پابند شریعت نظر آئے. نمبر دو، کسی ایسی جماعت سے نہ ہو جس کے منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو. یہ دو شرطیں ہوں گی تو ووٹ دیں گے، ہم نے دیے ہیں ووٹ پچھلے الیکشن میں، لیکن یہ کہ اگر یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا مم مشا مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، جو شخص کسی فاسق آدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ ان کا عرش تھراتا ہے. تو کسی فاسق آدمی کے ساتھ چلنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے تو کسی فاسق کو ووٹ دینا جو ہے یہ در حقیقت یہ تو سب سے بڑی تائید ہے اس دور کی کہ جو ہم کرتے ہیں. ہماری یہ پالیسی ہے الیکشن کے بارے میں. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن متناسب نمائندگی پر ہوں تو وہ بہتر نتائج جو ہیں وہ پیدا کریں گے. یہ تجویز جب بھی آئے گی ملک کے اندر ہم اس کی تائید کریں گے، جیسے کہ تجویز کی تائید کی حد تک جو بھی امپروومنٹ ہو سکتی ہو کہ اس سے جمہوریت کے تقاضے بہتر انداز میں پورے ہو سکے وہ یقیناً جو ہے اس کی ہم تائید کریں گے انشاءاللہ العزیز. سید محمد جہاں زیب صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انقلابی نظام بتدریج 100 سال یا 50 سال ہی میں نافذ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں ہمارے سامنے اسلامی نظام کا قیام یہ کام وہ ہے کہ جو جس کے لیے جد و جہد اور محنت کی اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اور نبیوں نے. اب ہمیں رسولوں اور نبیوں کی تاریخ میں دو انتہائیں نظر آتی ہیں. ایک انتہا حضرت نوح علیہ السلام کی کہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور معدود چند لوگ ان کے ساتھ آئے، تو ظاہر بات ہے کہ چند لوگوں کو لے کر تو انقلاب نہیں برپا کیا جا سکتا. 950 برس اور چند لوگ، لہذا اگلا قدم اٹھا ہی نہیں. دوسری انتہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 20 برس میں انقلاب مکمل ہو گیا. اب یہ دو انتہائیں ہیں. حضور کی سیرت میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 10 برس جب گزرے ہیں آپ کو اپنی دعوت کا آغاز فرمائے ہوئے تو بمشکل 100 آدمی آپ پر ایمان لائے تھے. سن 10 نبوی ہجرت سے 2 سال قبل 100-125 سے زیادہ آدمی حضور کے پاس نہیں تھے، اور مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے تو حضور طائف گئے تھے، وہاں کے رؤسا سے آپ نے ملاقات کی تھی کہ کوئی اگر ایمان لے آئے تو آپ پھر طائف منتقل ہو جائے. عام الحزن قرار دیا تھا آپ نے اس سال کو. اس وقت تک حضور کی 10 سالہ محنت کا نتیجہ 100-125 افراد. اگلے 10 سال کے اندر انقلاب آ گیا اور پورا جزیرہ نمایاں عرب جو ہے اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا. یہ دو انتہائیں ہمارے سامنے ہیں. اب جو کوشش بھی ہوگی وہ کہیں درمیان میں ہوگی، ہو سکتا ہے کئی نسلیں بیت جائیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری کسی کوشش کو شرف قبول عطا فرما دے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ طریقہ کیا ہے صحیح، اور اس پر لگے رہے، عمل کرتے رہے، کوئی مدت کا تعین اس میں نہیں ہو سکتا. ظہیر احمد صاحب، قادیانی مافیا اپنے مقاصد و مفادات میں موجودہ انتخابات اور حالت میں کس قدر کامیاب رہی؟ قادیانی مافیا کو الگ ریاست کے حصول میں ناکام کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سندھ میں قادیانی اثرات کیا ہیں؟ میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ قادیانی مافیا اس وقت یہاں کیا کام کر رہی ہے. یہ در حقیقت ایک اگر کوئی انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو گئے تو پھر جو ہے قادیانیوں کے گھر میں چراغ جلیں گے. اس لیے کہ پھر تو پنجاب، یہ جو ہمارا پنجاب ہے اور ادھر سے مشرقی پنجاب وہ سکھوں والا پنجاب، یہ ایک ہو کر رہیں گے اور قادیانیوں کی اسکیم کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ ان کے متبرک مقامات ادھر ہیں، ان کا جو ہے جو بھی ان کا مقدس مقام ہے وہ ان کے پاس ہے، وہاں پر قادیان ہے، اور یہاں پر مہاراجا رنجیت سنگھ جو ہے اس کی سمادھی بھی ہے، حسن ابدال میں پنجا صاحب بھی ہے، ننکانہ صاحب میں ان کا بہت بڑا مذہبی تیرتھ بھی ہے. تو یہ ان کا گٹھ جوڑ کامیاب ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ جیسے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان علیحدہ ہو گئے تھے، اگر کہیں یہ شمالی اور جنوبی پاکستان جو ہے کہیں علیحدہ ہو گئے. بس اس سے در حقیقت کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے. یہ بعض حضرات نے سوالات کے نام ادھر نام ہے، کیا اسلام میں جاگیرداری کی اجازت ہے؟ اصل میں لفظ جاگیرداری کسے آپ کہتے ہیں اس کو ڈیفائن جب تک نہیں کریں گے تو جو دین کا فتویٰ ہے وہ تو جب تک تعین نہ ہو صورت مسئلہ کی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ میری جو رائے ہے اور جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تین ہمارے جو اہل سنت کے چوٹی کے فقہا ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ مزارعت حرام ہے، زمین جس کی ہے وہ خود کاشت کرے، خود کاشت نہیں کرتا تو وہ کسی اور اپنے بھائی کو دے دے لیکن اس میں سے کوئی حصہ اس پیداوار میں سے لینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ البتہ امام احمد ابن حنبل کی رائے ہے کہ کچھ شرطیں عائد کر کے جواز ہے، امام بخاری کی رائے ہے کہ جواز ہے، اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں قاضی ابو یوسف امام محمد کی رائے ہے کہ جواز ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہو گیا۔ میری رائے اس میں، چونکہ میں نے پوری ایک کتاب شائع کی ہے مولانا محمد تحسین صاحب کی، وہ غالباً 200 صفحے سے زائد کی کتاب ہے، اسلام اور زمینداری نظام، مروجہ نظام زمینداری اور اسلام، اسلام میں کیا رائے ہے، مولانا محمد تحسین صاحب آپ کے یہی کراچی میں ہیں اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے داماد ہیں، صاحب علم ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ مزارعت حرام مطلق ہے، جو امام ابو حنیفہ کی ہے، امام مالک کی ہے، امام شافعی کی ہے۔ اس کو آپ تفصیل سے پڑھ لیجیے۔ جی یہ ان حضرات کی رائے نا، میری رائے نہیں ہے، میری رائے ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے ساتھ۔ اس کے دلائل وہ آپ مولانا محمد تحسین صاحب کی کتاب میں دیکھ لیں۔ آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان میں فقہ حنفی رائج ہونا چاہیے جبکہ دوسرے مکاتب فکر کے لیے پرسنل لاء کے تحت قوانین بنائے جائیں، کیا قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی بھی مفتی یا علماء کا گروپ یہ فتویٰ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فلاں شہید ہے؟ اچھا یہ تیسرا سوال تھا علیحدہ۔ دیکھیے دوسرے سوال کے بارے میں عرض ہے، قرآن اور سنت کے بعد بھی ایک چیز کی ضرورت ہے، یہ خود حضور کے قول سے ثابت ہے۔ حضور نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا یمن، جب رخصت فرما رہے تھے تو پوچھا، امتحان لیا کہ اے معاذ اگر وہاں کوئی معاملہ پیش ہوگا تمہارے سامنے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں قرآن مجید سے رجوع کروں گا، جو قرآن مجید میں چیز آ جائے گی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز قرآن مجید میں نہ ہو تو کیا کرو گے؟ سارے مسائل تو نہیں ہے قرآن میں۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر میں آپ کی سنت، آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی عمل، اس کی طرف رجوع کروں گا، وہ مل گیا تو اس پر فیصلہ کروں گا۔ تیسرا سوال آپ نے کیا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ معلوم ہوا کہ پھر اس کے بعد ایک شے ہے جس کا نام اجتہاد ہے، مسائل کے اندر جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہوں، جس کی کوئی صراحت قرآن میں نہیں ہے، کوئی صراحت حدیث میں نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر اس کے بارے میں رائے بنانا یہ اجتہاد ہے، اور یہ ہمارے تمام ائمہ مجتہدین ہیں، اور اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ان مجتہدین کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی مجتہدین کے مسلک ہیں، نظری طور پر تو یہی ہونا چاہیے کہ سب کو ہم مانیں کہ یہ ہمارے گویا کہ جیسے عدالت کے نظام میں کہتے ہیں کہ یہ نظائر ہیں، تو یہ نظائر ہیں ہمارے ان مجتہدین کے، ان سب کو سامنے رکھ کے اور طے کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر معاملہ یہ ہو کہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر اپنے مسلکوں کے اوپر پختگی ہو، تو پھر ظاہر بات ہے طے کرنا پڑے گا کسی ملک کے اندر جو بھی مسلک ہے سب سے زیادہ لوگوں کا جو ہے تو اسلام کے اندر، اسلام سے باہر تو نہیں ہے نا، نہ مالکیت اسلام سے باہر ہے، نہ حنفیت، نہ شافعیت، کوئی بھی اسلام سے باہر نہیں، سب مانتے سب اسلام میں ہیں، تو اس فقہ کو رائج کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا تو ہو تو فقہ حنفی ہو ورنہ سیکولر ہو جائے، یا تو ہو تو اہل حدیث مسلک ہو ورنہ سیکولر ہو جائے، یہ بڑی غلط رائے ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلک سے، میں کہتا ہوں امام مالک کا مسلک ہمارے ملک میں نافذ ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا یا سیکولر نظام بہتر ہوگا؟ یہ وسعت ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ باقی یہ جو فرمایا گیا کہ کیا کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے یا فتویٰ دے سکتا ہے کہ فلاں شخص شہید ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان کہیں اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ایک شخص ہے، اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اس کے سامنے دو آپشنز ہیں، یا تو وہ ہاتھ جوڑ دے کہ بھائی جو لینا ہو لے جاؤ، میری جان بخش دو، ایک یہ ہے کہ وہ مقابلہ کرے اور تحفظ کرے اپنے مال کا۔ اب اگر وہ مقابلہ کرتا ہے، تحفظ میں جان دے دیتا ہے، حضور نے اسے اگر شہید کہا ہے، تو میں اور آپ کون ہیں کہ جو اس کی نفی کریں؟ اسی طرح مسلمان کی حادثاتی موت کو بھی ایک طرح کی شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی رہی اللہ کے ہاں شہادت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے، یہ تو وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا ہے، سب لوگ شہید سمجھ رہے ہیں، اور آخرت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے حساب لے گا کہ میں نے تمہیں قوت دی، صحت دی، صلاحیت دی، تم نے کیا کیا، اور وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کی اور اپنی جان دے دی، تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، قد کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، اپنی بہادری کے اظہار کے لیے جنگ کی تھی، وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب تمہیں دنیا میں مل چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا، اور وہ شخص جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، اسے آخرت میں فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو آخرت کے فیصلے اللہ پر چھوڑیے، وہ کرے گا، کون شخص کیا ہے کیا نہیں ہے، ہو علیم بذات الصدور، دنیا میں جو حضور نے فرمایا ہے اس کے مطابق کوئی رائے دی جائے تو قطعاً کوئی غلط بات نہیں۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ آپ کی تنظیم میں عورتوں کے کام کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جو عورتیں دین کے لیے خلوص سے دل سے کام کرنا چاہتی ہیں وہ مجبوراً جماعت اسلامی میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جہاں ایمان والوں سے مخاطب کیا گیا ہے وہاں دونوں کو اے ایمان والوں کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ان خاتون کا ہمارے اوپر جو الزام ہے وہ درست ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمارا حلقہ خواتین ہے لیکن وہ فعال نہیں ہو سکا، تاحال اس میں بڑی لمیٹیشنز ہیں، ایک تو یہ کہ ہم خود جو ہے اس کے قائل ہیں کہ اصل ذمہ داری عورت پر اس کے گھر کی ہے، اب وہ گھر سے نکلے یا تو کوئی خاص حالات ہو کہ کوئی خاتون فارغ ہے، گھر کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، وہ اس عمر سے بھی گزر گئی ہیں بال بچوں والی ذمہ داریوں والی عمر سے، اللہ کرے، اور پھر باصلاحیت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کرے اگر ایسی کوئی خاتون تنظیم میں شامل ہوگی تو ہم اس حلقے کو چاہتے ہیں کہ وہ آرگنائز ہو، لیکن تاحال ہماری کوتاہی ہے۔ محمد عمر صاحب، زنا آرڈیننس پر مختلف طبقات اعتراض کرتے رہے ہیں، کیا اس میں کوئی خامی ہے؟ میں نے وہ کیا زنا آرڈیننس کے نام سے دوسرا کوئی آرڈیننس میرے علم میں ہے نہیں، وہ حدود آرڈیننس ہے، اور میں نے اس کا تفصیل سے مطالعہ نہیں کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں، باقی یہ کہ اس پر عمل تو ہوا ہی نہیں، وہ تو آج تک یہاں کوئی چور کا ہاتھ ہی نہیں کٹا، سال ہا سال سے شاید ایک چوری بھی اس ملک میں نہیں ہوئی، وہ تو ضیاء الحق صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم یہ ہاتھ کاٹتے ہو، انہوں نے کہا کوئی کٹا ہے ہاتھ؟ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کے اندر کیا اس کی حیثیت تھی، کیا اہمیت تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی کوشش بالکل علیحدہ علیحدہ پلیٹ فارم سے ہو اور کسی کے خلاف نہ ہو اور صرف اسلام کے لیے ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن پارٹیوں پر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے بھی آپ کے نظریے سے اتفاق کریں گے؟ وہ تو اگر نظریے سے اتفاق کریں گے تو میرے ساتھ آ جائیں گے، آخر کسی نے کوئی قیامت تک کا پٹا تو نہیں لکھایا ہوا، ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ساتھی جو ہے وہ کنوینس ہو جائے کہ جماعت اسلامی کا پروگرام بہتر ہے، وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، وہ تو طریقہ کار کی بات ہے، جس کو میرے طریقہ کار سے اتفاق ہو وہ میرے ساتھ آئے گا۔ جمیل احمد صاحب، اس وقت بہت سے مختلف لوگوں کے پاس مختلف نظریات اور مسالک ہیں، کیا آپ مجھے صحیح اسلام حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے، صحیح اسلام کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیے، قرآن و سنت کا براہ راست مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ خود تو آنکھیں بند رکھنی ہے، تو آپ نے گویا کہ وہ پوزیشن قبول کر لی کہ جو ایک اندھے کی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی جو ہے وہ جس نے پکڑ لی وہ لے جائے گا، اس لیے کہ دین نام ہے کتاب اللہ و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی ایک تعبیر ایک شخص کر رہا ہے, ایک تعبیر ایک شخص کر رہا ہے. ایک شخص کہتا ہے طریقہ محمدی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا کہتا ہے یہ ہے. اب اس میں فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا نا, اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر استعداد پیدا کرنی پڑے گی. اور چونکہ عربی زبان کوئی مردہ زبان نہیں, زندہ زبان ہے, بڑی آسانی سے آپ اس کی تحصیل کر سکتے ہیں, لہذا حجت آپ پر ہے, کسی اور پر نہیں ہے. آپ کی توجہ شمیم الرحمان صاحب ہیں, آپ کی توجہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی طرف دلانا چاہتا ہوں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے, اور قوام کے معنی زیادہ تر مفسرین نے حاکم کے لیے ہیں. برائے کرم ذرا وضاحت فرما دیں کہ اس آیت سے کہیں اس بات کا اشارہ تو نہیں ملتا کہ صرف مرد ہی حکمران ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ آیت مبارکہ الرجال قوامون علی النساء, یہ یقیناً قرآن مجید کی نص ہے, لیکن یہ صرف کسی ملک کی حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ ہر گھر کے اندر قوام ہے مرد کو جو اللہ نے بنایا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کتنے گھر آپ کے خاندانوں میں ایسے ہیں کہ جن میں واقعی مرد کی حکومت قائم ہے؟ اس وقت تو عورتوں کے ہاتھ میں حکومت ہے, آپ نے اپنے گھروں کی دے رکھی ہے. تو بالکل وہی حدیث نبی کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, جو حال آپ نے اپنے گھروں کے اندر کیا وہ آپ نے ہم نے سب نے, وہی حال ملکی سطح پر ہو رہا. باقی میں یقیناً اس کا قائل ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہر مرد کو اپنے گھر پہ حکمران ہونا چاہیے. ایک اور صاحب نے بھی یہی سوال کیا ہے, آپ کی کیسٹ قرآن اور پردہ کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کا دائرہ کار صرف اور صرف گھر ہے, گھر سے صرف ممکنہ حالات میں نکل سکتی ہے, اس لحاظ سے عورت کسی طور پر حکمران نہیں ہو سکتی. آپ کی آج کی رائے سے کیسٹ کے مضامین پر آپ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے. دیکھیے میں نے ہی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ایمرجنسیز کے اندر ہو سکتا ہے, اسی میں موجود ہے. ایک بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے, یوں نہ سمجھیے کہ میں اس کے لیے جواز پیدا کر رہا ہوں, مسئلے کو سمجھیے جو دین میں ہے. اگر گھر سے باہر کے معاملات کی ذمہ داری عورت کے لیے بالکل حرام ہوتی تو کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ لشکر لے کر نکل سکتی تھی؟ اگرچہ خود انہیں افسوس رہا ہے, اگرچہ انہیں حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں تھی, اور اس کو انہوں نے بعد میں تسلیم کیا ہے, لیکن ایک ہے یہ بات کہ آپ پر ذمہ داری نہیں تھی, ایک یہ کہ یہ حرام ہے. حرام کا ارتکاب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نہیں کر سکتی تھی, معلوم ہوا ان کی رائے میں وہ ایمرجنسی تھی. یہی ایک صاحب نے اور لکھا تھا کہ آپ کے نزدیک آج کل کے حالات کے مطابق محترمہ بے نظیر کا باوجود خاتون ہونے کے ملک کا سربراہ ہونا صحیح ہے, تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی کا اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کو سربراہ تسلیم کرنا بھی صحیح ہوا. اس وقت کی دلیل کیا تھی؟ یہی تھی کہ ایمرجنسی ہے, ایک شخص نے اس طرح تسلط کر لیا ہے حکومت پر, اور وہ ایک عامر مطلق کی حیثیت سے کہ کوئی دوسرا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک خاتون ہے کہ جن کی ایک وقت ہے, عزت ہے, ان کی ایک وجاہت ہے, قائد اعظم کی ہمشیرہ ہونے کی حیثیت سے مقام ہے, تو اس بڑی برائی کو دور کرنے کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں. تو مسئلہ وہی رہے گا, مسئلہ نہیں بدل جاتا. تنظیم اسلامی کا دائرہ کار صرف پاکستان تک محدود ہے, یعنی صرف چار صوبوں تک. میرا مطلب اس وقت آزاد کشمیر میں تنظیم کا وجود بالکل نہیں, وضاحت کریں. ہمارا کام واقعہ یہ ہے کہ بہت محدود ہے, ویسے آزاد کشمیر میں ہمارے ساتھی ہیں کم ہیں, اور بھی بہت سے حصے پاکستان کے ہیں کہ جہاں کم ہیں. بہرحال اپنی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمت کریں, آگے بڑھائیں, کام کریں وہاں. محمد صادق حسین صاحب, آپ نے اپنے بیان میں تبلیغی جماعت کا ذکر دو دفعہ فرمایا, اور آپ کی تقاریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ ہر جماعت کے بارے میں کافی ہے. آپ نے اس جماعت کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, دوسری طرف سیاست میں حصہ لینے کا مزہ جماعت اسلامی نے چکھا, اس کا بھی ذکر کیا, اور یہ بات کہ دین الیکشن سے نہیں آئے گا. تو آپ تبلیغی جماعت میں کیا کمی محسوس کرتے ہیں کہ وہ انقلابی تنظیم نہیں بن سکتی؟ یقیناً بن سکتی ہے اگر ارادہ کر لیں. وہ ایک کام کر رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح, اور کر رہے ہیں, اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں. اب ان کے آگے پروگرام رکھیں کہ ہمیں انقلاب لانا ہے, منظم ہو کر ٹکر لینی ہے, یہ پروگرام رکھتے تو چشمے ماں روشن دلے معاشات، پھر مجھے ضرورت ہی نہیں کوئی اور تنظیم بنانے کی۔ جماعت اسلامی اگر یہ طے کر لے کہ الیکشن نہیں بلکہ انقلاب کے لیے اب جدوجہد کریں گے تو میں چشمے ماں روشن دلے معاشات۔ یہ تو بڑے بڑے قافلے ہیں، اس لیے کہتا ہوں اللہ کرے کہ ان دونوں کو ایک جو بھی کام کر رہی ہے اس سے اگلا قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو جائے، دوسری اس الیکشن کی پٹڑی کو چھوڑ کر انقلابی عمل میں آ جائے۔ اللہ کرے، دعا کرے، میں بھی دعا کر رہا ہوں، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اپنی سی کوشش کر کے ایک انقلابی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں، ان کے لیے جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور والے علامہ جاوید صاحب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک غالی صوفی جو مشرک ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ، شاہ اسماعیل شہید کو غالی اور شرک میں مبتلا کہنے والے کو بڑا جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ ویسے تو آپ کے کراچی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو شاہ اسماعیل شہید کے دادا شاہ ولی اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر احمد ابن حنبل کو بھی مشرک کہتے ہیں، وہ تو ہے۔ اب لوگوں کی اپنی اپنی پہنچ ہے، جہاں تک پہنچ جائے، معاذ اللہ، مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے کہ اسلامی جماعتوں کے اتحاد نہ موجودہ الیکشن میں عورت کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے کیا وہ اچھی ہے؟ یعنی اتحاد نے، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ زبان بڑی رقیق استعمال کی گئی ہے، افسوس ہے، اس میں واقعتاً یہ ہے کہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے وہ مناسب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اور ندا نے ایک اچھا خاصا ضیاء الحق جماعت کے لیے خلاف اچھا خاصا محاذ کھول رکھا ہے، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں دور ہٹو کے نعرے اگر جماعت نے لگایا اور ان کا ساتھ دیا، پھر آپ مسلم لیگ کے حامی کیوں ہیں؟ جمعیت اسلام درخواستی گروپ نے اپنے عہد کو توڑ کر الگ ہو گئے، کیا عہد کو توڑنا منافق کی علامت نہیں؟ اگر آپ حضرات ایسی حرکت کریں تو اوروں سے کیا امید؟ دیکھیے، عہد کو توڑنے والی بات نہیں ہے، الیکشن کے لیے اتحاد بنا تھا، الیکشن ہو گیا، اب اپنے اپنے پروگرام پر عمل کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ عہد توڑنے والی بات نہیں، بالکل یہی بات میں نے کہی تھی کہ ایم آر ڈی بنی تھی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے، انتخابات کا جب اعلان ہو گیا اب اس کا رول ختم ہوا، لہذا ہر شے کے لیے جو بھی ایک ہدف ہے اس کے حاصل ہونے کے بعد اس کی پھر وہ پوزیشن نہیں رہ جاتی۔ بہرحال میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اور دیانتاً سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے اسلام آ سکتا ہے اور وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، انہیں سب کو متحد ہو جانا چاہیے، اللہ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہرحال یہ سوال تو آپ ان سے کریں نا، یہ مجھ سے کرنے کا تو نہیں ہے نا، مجھ سے خام خواہ کاہے کو فتویٰ دلواتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اسلام انقلاب کے ذریعے آتا ہے، انتخاب کے ذریعے نہیں، لیکن اسلامی سوچ رکھنے والے لوگ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو کیا اسلام کے دشمن منمانی نہیں کریں گے؟ وہ تو منمانی اب بھی کرتے ہیں، جب 15-20 آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی تو تھے نا اتنے، تو ضیاء الحق کی اس اسمبلی کے اندر غیر جماعتی انتخابات میں بھی اتنے تو تھے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہذا اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، حاصل ہوگا انقلابی طریق سے۔ محمد علیم صاحب، بدلتے ہوئے سیاسی حالات کی روشنی میں کیا نئی حکومت خصوصاً پی پی کی حکومت افغانستان کے مسئلے پر کوئی نیا رخ اختیار کرے گی؟ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ، لیکن اندازہ یہی ہے کہ چونکہ اس پارٹی نے بھی امریکہ کو یقین دہانیاں کرائی ہیں اور امریکہ جب تک وہاں پر روسی فوج موجود ہے اس وقت تک وہ مجاہدین کو مدد دینے پر کمیٹڈ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی تبدیلی فوراً نہیں آئے گی، واللہ عالم۔ ایک غیر ملکی دوست سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات چیت کرتے ہوئے اس کے ایک سوال کا جواب صحیح طور پر نہ دے سکا، جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں تھا، اور بدقسمتی سے اس وقت معراج اور شق قمر کے واقعات بھی ذہن میں نہیں تھے، اگرچہ ان معجزات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شاید یہ معجزات ان کو اپیل نہ کر سکیں۔ یہ لمبی بات ہے، اس وقت علمی باتوں کے لیے تو اتنا تو وقت نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضور کا اصل معجزہ صرف قرآن ہے اور یہ زندہ معجزہ ہے۔ ویسے معجزانہ واقعات بے شمار ہوئے ہیں حضور کی حیات طیبہ میں، وہ تو یہ کہ جیسے اولیاء اللہ کی کرامات ہیں ان کو 100,000 سے ضرب دے لیں تو وہ تو ہوگا، لیکن اصل معجزہ وہ کہلاتا ہے جس پر چیلنج کرے رسول کہ یہ ہے میرا معجزہ، آؤ مقابلہ کر لو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ عصا تھا اور مقابلہ کیا اور جادوگر آ گئے مقابلے کے اندر، جو ہے حضرت موسیٰ بھی اترے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح قرآن مجید میں چیلنج ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اصل معجزہ ہے قرآن. البتہ یہ واقعات ہیں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ وہی مانے گا نا کہ جو سیرت کو مانے اور روایات کو مانے، لیکن یہ قرآن تو موجود ہے، کوئی شخص اس کو پڑھے اور اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنا اعجاز ہے، کتنی تاثیر ہے. کیا ایسی جماعت کو ووٹ دینا صحیح ہے جس کی بنیاد عصبیت پر ہے، خاص کر اس نیت سے کہ فلاں آدمی فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ اصل میں خاص حالات میں جب کہ یہ محسوس ہو کسی بھی قوم کو یا کسی حصے کو کسی گروہ کو کہ ہمارے حقوق پر کوئی دوسرا گروہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے، تو حقوق کی بازیافت کے لیے اگر کوئی اس طرح کی جمعیت یا جماعت بنائی جائے تو وہ حرام نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ اپنے حق کے لیے انسان کو منظم ہونا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جان دے دینا شہادت ہے. تو انسان جو ہے اگر اپنے حقوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر اور ہم اس ظلم کا جو ہے راستہ روکنے کے لیے منظم ہو، تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں ہے. محمد حنیف صاحب، کیا جمہوری نظام دوسرے الفاظ میں اسلامی نظام ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ فرمانا کہ جمہوریت کی گاڑی جو رکی ہوئی تھی موجودہ الیکشن کی بنا پر چل پڑی تو گویا اسلام کی گاڑی تو نہیں چلی، اسلامی انقلاب کی صحیح اور الیکشن کی تائید، کیا یہ دو متضاد راہیں نہیں ہیں؟ الیکشن کی تائید کس معنی میں ہے؟ کہ جو نظام اس وقت ہے وہ چلے، اور انقلاب کس لیے ہے؟ نظام کو بدلنا ہے. یہ دو کام علیحدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لہذا ان دونوں علیحدہ کاموں کے بارے میں دو رائے ہوں گی جو مختلف ہوں گی. میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے کسی انسان کا زندہ رہنا، ایک ہے اس کا مسلمان بننا. زندہ رہنے کے تقاضے یہ ہیں کہ اسے غذا ملے، ہوا ملے، پانی ملے، تین چیزیں ملیں گی تو زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا. اور مسلمان بنانے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں کچھ ایمان ہو، ایمان پیدا کیا جائے تو مسلمان بنے گا، کوئی رتی ماشا ایمان کا ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا. یہ دو تقاضے علیحدہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کو زندہ رکھنے کے لیے، ورنہ وہ جو ریئیکشنز ہیں اور جو اندر ہی اندر مواد پکتا ہے اسے نکلنے کا موقع نہیں ملتا. یہ والز ہیں، سیفٹی والز، اس سے نکلتی ہیں چیزیں، بڑاس نکل جاتی ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم اسمبلی میں جا کر اپنے حقوق حاصل کریں گے. ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، اور اگر نہیں ہے وہ اسمبلی تو وہ اندر ہی اندر گھٹن ہوگی اور اس گھٹن کے نتیجے بڑے منفی نکلیں گے. لہذا الیکشن ہوتا رہنا چاہیے، لیکن مجھے اور آپ کو مل کر نظام بدل، ووٹ ڈالنا کو فرض نہیں ہے. آپ نے پاکستان کو خدا کی طرف سے عطیہ قرار دیا، اس کے اندر پائے جانے والے خطرات سے آگاہ کیا اور حالات کو مجموعی طور پر حوصلہ افزا محسوس کیا، کیا آپ شیعہ مسلک کو خطرہ محسوس نہیں کرتے؟ اس مسلک کو سٹیٹ، اس ملک کو، مملکت کو شیعہ سٹیٹ بنانے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ ملک افواج کے بہترین شعبوں میں ہیں. یہ باقی اور تفصیل مجھے پڑھ کر یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے، ہم اپنا اسلام نافذ کر نہیں سکتے، دوسروں کو گالیاں دے کر اپنے آپ کو خوش کر لیتے. آپ آئیں نہ میدان میں آئیں، ان سے کم یہی ہو جائے کہ ہمیں ہماری غیرت جو ہے جوش میں آئے کہ انہوں نے تو اس ملک میں جہاں ان کی اکثریت تھی اپنی شریعت نافذ کر لی کہ نہیں کر لی. تو ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر اور آج تک ہم وہاں پہ اسلام نافذ نہیں کر سکے. اب فلاں یہ کر رہا ہے، قادیانی یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، اس کے کہنے سے اور بیان کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے. اگر اس کے لیے کمر کس کے میدان میں آئے، اللہ تعالیٰ سے بہتر توقع رکھیے. اکثر جماعت اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں لیکن اگر اقتدار نہیں ملتا تو کیا انہوں نے اسلامی نظام کا علمی کام مکمل کر رکھا ہے، یعنی معاشی نظام وغیرہ؟ ہمارے علم میں جواب نفی میں ہے. دیکھیے اسلام کا نظام کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر ایک نظام کی حیثیت سے قائم رہا ہے، کامل نظام تیس برس خلافت راشدہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس بھی شامل کیجئے مدینے کی ریاست میں. باقی تفاصیل کی بات ہوتی ہے، اور تفاصیل اسی وقت طے ہوتی ہیں جب مسئلہ سامنے آ جائے. جب وہ مرحلہ آئے گا اسلامی نظام کے قیام کا، وہ تفاصیل خود بخود طے ہو جائیں گے. ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے، اور جیسے آپ اکنامکس میں کہتے ہیں جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے سپلائی ہو جاتی ہے. ڈیمانڈ تو ہو، وہ مرحلہ تو آئے، مرحلہ لائیں. باقی یہ کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، اس کے جو اصول ہیں خد و خال، انشاءاللہ 17 سے 21 دسمبر تک یہاں اسی جگہ پر اسی موضوع پر خطابات ہوں گے. مولانا مودودی اور مولانا آزاد رحمہم اللہ دونوں بیک وقت مذہبی اور سیاسی شخصیات تھیں، آپ ان کا علمی اور سیاسی موازنہ کیسے فرمائیں گے؟ اب دیکھیے اتنے لمبے چوڑے سوال تو یہاں نہ کریں. میرے نزدیک مولانا آزاد نے ایک دعوت کا آغاز فرمایا، صحیح اسلامی دعوت الہلال اور البلاغ کے ذریعے، لیکن اس کے بعد انہیں راستہ بند نظر آیا، کچھ علماء کی مخالفت، اس سے بددل ہو کر وہ راستہ چھوڑ گئے. پھر وہ کانگریس میں شریک ہو کر بجائے اسلام کے انہوں نے آزادی کا جہاد جو ہے، ایک ہے اسلام کے غلبے کا جہاد جس کے لیے حزب اللہ بنائی تھی انہوں نے بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ، پھر اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ صرف آزادی ہند کی تحریک میں کام کرنے کے لیے کانگریس میں شریک ہو گئے. میرا آپ کا کام یہ ہے کہ نہ تو کسی شخص کی نفرت کی وجہ سے اس کے خیر کی بات انکار کر دیں، اور نہ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو کر اس کی غلطی کو بھی صحیح کہیں. انہوں نے جو کام اس وقت کیا تھا الہلال اور البلاغ کے ذریعے، وہ میرے نزدیک بہت قیمتی بہت چوٹی کا کام تھا. اللہ تعالیٰ ان کی ان مسائی کو قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں بعد کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. اس کے بعد اس کام کو کچھ عرصے کے بعد، اب اتنے سوالات تو نہیں ہو سکتے، کیا ممکن کب تک بیٹھنا ہے؟ تشریف رکھیے. تو اس کے بعد مولانا مودودی اس کو لے کر اٹھے، بات وہی تھی، وہی الجہاد، پھر اسلام سے دعوت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ 7 سال ان کی جماعت جو ہے اسی اصولی انقلابی نہج پر چلی، 41 سے 47 تک. پاکستان آ کر انہوں نے عملی سیاست اور انتخابی سیاست کے میدان کو اختیار کر لیا، مجھے اس سے بھی اختلاف، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جو کام اس وقت کیا تھا وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. اللہ پاک مختلف لوگوں سے مختلف کام لیتے ہیں، یہی حال ہماری مذہبی جماعتوں کا ہے. تبلیغی جماعت سے اللہ تعالیٰ جو کام دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور آپ کی جماعت چھوٹے پیمانے پر پڑھے لکھوں کو ضرور متاثر کر رہی ہے. کچھ جماعتیں سیاست میں رہ کر حکومت کو کھلا نہیں رہنے دیتی کہ جو چاہے کرتی پھرے. اب اگر سب ہی آپ کے ساتھ مل جائیں تو باقی مورچے خالی ہو جائیں گے. اب مجھے معلوم نہیں آپ کس مورچے پر ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ کا اس جس مورچے پر آپ ہیں اطمینان ہے تو یقیناً وہیں کام کرتے رہیے. لیکن یہ کہ جس طرح دنیا میں بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کی، کہ انقلاب یا اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے، جو بہتر نظر آئے اسی کے مطابق عمل کریں. حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 124,000 صحابہ کرام کے سامنے کئی نمازیں پڑھائیں. پھر ہم ائمہ کرام میں صرف نماز کے بارے میں اتنے اختلاف ہیں، کیوں ہیں؟ اب یہ سوالات پھر کبھی صحیح پہ رکھ لیجئے، یہ تو اس سے متعلق نہیں ہے آج کی تقریر کے. آج کی بحث میں آپ نے ایم کیو ایم جو کہ کراچی میں اکثریت کے طور پر ابھری ہے، اس کے متعلق کوئی رائے نہیں دی، یعنی لوگوں کو اس تنظیم کے متعلق جو فیصلہ ہے اس کا وفاقی طور پر کیا صورت حال ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط گروپ آیا ہے، وہ اپنی حیثیت منوائے گا، نوجوان ہیں، جذبے والے ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیت ثابت کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انہیں اب ایک قومی سطح پر آ کر ایک رول اختیار کرنا ہوگا، اور اس میں یہاں کے لوگوں کے لیے بھی خیر ہوگا، پورے ملک کے لیے بھی خیر ہوگا انشاءاللہ. مولانا صاحب، آپ نے جماعت اسلامی فضل الرحمان گروپ پر درخواست دی، گروپ جو کہ مذہبی جماعتیں ان کے بارے میں کھل کر کہا، لیکن ایک اور جماعت نورانی میاں والی کے الیکشن، اب ان کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ تو بےچارے ویسے ہی ایل بی ڈبلیو ہو گئے، تو اب کیا کہیں؟ مرتے کو مارے شامدار کیا فائدہ؟ آپ خاموش رہیے، میرے پاس ابھی یہ سوال لکھے ہوئے موجود ہیں. آپ کا اقرار باللسان ہو چکا ہے، حالانکہ آپ دان میں آپ کا یہ بیان میں نے پڑھا
In these circumstances, I accept it, women as a prime minister, woman, though it is not jais in Islam.
یہ آپ کا اقرار باللسان ہو چکا ہے، حالانکہ آپ مولانا فضل الرحمان کی طرح کا موقف اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ مسائل کے لیے کرتے آئے ہیں، مثلا لڑکیوں کی پریڈ کرنا، آپ سڑکوں پر تو نہیں آئے، کیا آپ پوری مملکت کی تقدیر اور فلاح تو داؤ پر لگانے دیں گے لیکن لڑکیوں کی پریڈ پر آپ نہیں دے سکتے؟ پتہ نہیں، یہ مجھے پڑھا نہیں جا رہا، بلکہ اس کے خلاف بیان دے سکتے ہیں. خدا را آج بھی آپ اپنا بیان دیجیے اور اخبار میں چھپوائیے کہ آئی ڈو ناٹ ایکسپٹ ان اینی سرکمسٹانسز وومن ایز اے پرائم منسٹر ایٹسٹرا، اور یہ ہماری آرزوؤں پر پانی مت پھیلیے. بہرحال آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، اس میں جو میری رائے اس وقت ملک و ملت کے لیے ہے میں نے وہی آپ کے سامنے پیش کی ہے. سورۃ النساء میں قصر کا ذکر ہے، اس آیت کی روح سے خوف کی حالت میں قصر واجب ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کا یہاں پہ موقع نہیں ہے. ایک اس سوال کا جواب بھی میں دے چکا ہوں، قوامون علی النساء. جاوید اسلم صاحب، مجھے 1.5 سال ہوئے میں پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے، جب سے مجھے بہت زیادہ شیطانی خیالات آنے لگے ہیں، دہریوں جیسے خیالات آتے ہیں، نماز شروع کرنے کے چند دنوں بعد ایک ہفتے تک آتے رہے، پھر صحیح ہو گئے، اب دوبارہ، یہ لمبا بات ہے. دیکھیے، وسوسوں کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا معاملہ ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے، لہذا اس سے بددل ہو کر آپ نماز نہ چھوڑ بیٹھیے، نماز پر آپ جمے رہیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان وسوسوں سے آپ کو نجات دے گا. اگر وہ آتے بھی رہیں تو گرفت نہیں ہے، جب تک آپ کی زبان سے کوئی بات غلط نہ نکلے یا آپ کوئی غلط عمل نہ کریں، دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان پر آپ کے اوپر گرفت نہیں ہوگی، جبکہ وہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اکثریت کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے اور اسے اقتدار دے دیا جائے، جبکہ موجودہ آئین 8ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی کے بجائے صدارتی طرز اختیار کر گیا ہے. الہ آبادی یہ مطالبہ کہ زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی کی سربراہ بے نظیر کو فوراً وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے، خود غیر آئینی مطالبہ ہے. آئین کے تحت نہ PPP اور نہ ہی IGI اکثریت کی نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے، تو کیا یہ مطالبہ جو کہ غیر آئینی ہے مان لینا خلاف آئین ہوگا؟ نہیں ہوگا. یقیناً موجودہ ترمیم شدہ آئین آپ نے پڑھا ہوگا. میں نے تو وہ آئین بھی نہیں پڑھا اور نہ میں نے یہ کہا ہے. میں یہ کہتا ہوں دستور اور قانون کی پٹڑی پر ملک کو چلاؤ، اس کے تحت کوئی اور غیر آئینی حرکت کر کے جس کا کوئی حق بن رہا ہو اس کو مت روکو، صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھے باقی اس سے آگے بحث نہیں ہے. ایک صاحب نے یہ لکھا ہے، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے اپنا مطالعہ سندھ کے حالات کا مجھے بتایا ہے کہ اندرون سندھ پنجابی مہاجر دشمنی کے نام پر PPP کو ووٹ ملے ہیں، اور تمام علیحدگی پسند عناصر اور کمیونسٹ عناصر نے PPP کو ایک پروگرام کے تحت ووٹ دیا ہے. یہ ان مذکورہ عناصر کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، ان کے عزائم اور ارادے اپنی جگہ ہیں. PPP کو انہوں نے اندرون حکومت نفوذ کا ذریعہ بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ پر افسوس ہے کہ آپ نے بھی سندھ کے حالات کو سطحی انداز سے دیکھا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جس حد تک مطالعہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کے بارے میں ہر دوسرے شخص کو یہ رائے دینے کا حق حاصل ہے کہ یہ سطحی ہے. میں نے امکانی حد تک جو رائے قائم کی ہے، میں اندرون سندھ گیا ہوں، میں لوگوں سے ملا ہوں، میں نے وہاں کے حالات دیکھے ہیں، اور میں نے اس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی ہے. آپ کو میری رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے. آپ اس پہلو پر غور فرمائیے کہ 1970 کی طرح جس طرح PPP اور عوامی لیگ دو دھڑوں میں الگ الگ ابری تھیں، میں نے ہی پنجاب سے اور کراچی سندھ سے آئسولیٹ سندھ جو ہے پنجاب سے اور کراچی سندھ سے آئسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. PPP نے نیشنل اسمبلی میں جو اکثریت حاصل کی تھی اور سندھ میں جو واحد جماعت کے طور پر ابری ہے، اس کا ریپرکشن یہ ہے کہ پنجاب میں صوبائی سطح پر صرف 3 دن بعد ہار گئی، اور مسلسل اس کے اثرات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے آج کا بیان کے مطابق 137 سیٹیں ہو گئیں ان کی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یقیناً اگر ان کے پاس 137 سیٹیں ہیں تو پنجاب کی وزارت انہیں ملنی چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس میں روڑے کہیں نہ اٹکاؤ، اس کو چلنے دو. آخر جب پہلی حکومت آئی تھی اس میں 2 صوبوں کے اندر JUI کی اور نیب کی حکومت بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ اس وقت ہم نے کہا کہ غلط طور پر جو ہے ایک حکومت کو انہوں نے برخاست کیا، جس میں پھر احتجاجاً سرحد کی حکومت بھی مستعفی ہوئی. یہ کام انہوں نے کیا تو غلط کیا. اس میں در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میرا کنسرن صرف یہ ہے، اب کوئی شخص کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، یہ تو آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے میری اور، نتیجہ تو یہ ہے کہ الیکشن کے سوا تو ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار اس وقت ہے نہیں.